أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبعد ذلك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اے اللہ، ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو قرآن کے حروف اور حدود کو قائم کرنے والے ہوں، اور ہمیں ان میں سے نہ بنائیے جو قرآن کے حروف کو تو قائم کرے مگر حدود کو ضائع کر دے. اللہم اجعلنا ممن یقرأ القرآن فیرقى ولا تجعلنا ممن یقرأ القرآن فيشقى يا أرحم الراحمين. اے اللہ، ہمیں ان میں سے بنا دیجئے جو قرآن پڑھتا ہے پھر اس میں ترقی کرتا ہے، اور ہمیں ان میں سے نہ بنائیے جو قرآن پڑھتا ہے پھر بدبخت ہو جاتا ہے. اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں تبدیل کر دیں. اللہ رب العزت ہر دن ہمیں توفیق دیں کہ ہم وہ اعمال کریں جو ہمیں جنت کے بہت قریب اور جہنم سے بہت دور کر دیں. اللہ قرآن کے ذریعے ہماری زندگیوں کو منور معطر فرما دیں. اللہ اس قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنا دیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں تب بھی یہ قرآن ہمارا سفارشی بن کر آئے، اور اللہ رب العزت اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما لیں. آمین یا رب العالمین. جی، آج ہم انشاءاللہ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، یعنی جو ہم دعا یاد کر رہے ہیں اس میں سے ایک دعا یاد کریں گے، دین انشاءاللہ سورہ کوثر اور سورۃ المعون کے تدبر پہ آئیں گے. آج کی دعا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت زیادہ. جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آن کیمپس ہیں ان میں سے کچھ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن کوئی بھی مشکل چیز ناممکن نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. ہم نے مشکل کا معنی یہ بنا لیا ہے کہ یہ ہماری ریچ سے بہت دور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس کام کو جتنی ایفرٹس کے ساتھ کیا جائے وہ چیز اتنی راسخ ہو جاتی ہے، اور جو چیز جتنی جلدی پینیٹریٹ کرتی ہے یعنی یاد ہو جاتی ہے وہ چیز اتنی جلدی دماغ سے اور دل سے نکل بھی جاتی ہے. تو اس لیے کبھی بھی محنت کرنے سے نہ ڈریں. جو چیز مشکل ہے خوش ہو جائیں کہ اس پہ میں زیادہ محنت کروں گی، زیادہ کوشش کروں گی، مجھے اجر زیادہ ملے گا، और ये चीज़ हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की जो खूबसूरत दुआ है मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर इंशाल्लाह इसके ट्रांसलेशन भी मैं आपके सामने रखूँगी। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफियतिका व फुजाअत निक्मतिका व जमीउ सखतिक। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी अता करदा नेमतों के जवाल से, तेरी अता करदा आफियत के बदल जाने से, तेरी सज़ा के अचानक आ जाने से और तेरी हर किस्म की नाराज़गी से तेरी पनाह चाहता हूँ। कितनों को ये दुआ समझ आई है? बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इसमें हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं? अल्लाह ताला से पनाह चाह रहे हैं। किन किन चीज़ों की? नेमतों के जवाल की, मीन जवाल नियामती का। कितनी ही नेमतें ऐसे होती हैं जो इंसान के पास आती हैं फिर छीन जाती हैं या ले ली जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं। तो इंसान अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह मुझे ऐसी नेमत ना दें जिसके बाद जवाल आ जाए। मसलन आपके पास कोई फ़ोन है लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो टूट जाए या फौरन से वो टूट जाए, किसी ने स्नैच कर लिया या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया, या इसी तरह कोई और नेमत है जो अल्लाह ने पहले दी या फिर बाद में अल्लाह ने ले ली, वो तो तकदीर का पार्ट है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ परमानेंट हमारे पास नहीं है, हर चीज़ पे हमारा इख्तियार सेकेंडरी है। जन्नत में इंशाल्लाह हर नेमत प्राइमरी होगी और हमेशा के लिए हमें मिलेगी। दुनिया में हर नेमत आरजी है क्योंकि हम खुद एक मुस्तकिल ठहरे हुए मुसाफिर नहीं हैं, हम आरजी मुसाफिर हैं। तो जो चीज़ें हमें मिली हैं उनकी लिमिट उससे भी कम है, लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मैं आपकी पनाह में आती हूँ, मुझे ऐसी नेमतें नहीं चाहिए जो मुझे मिले और फिर मुझसे छीन ले जाएं। फिर इसी तरह वो तहव्वुल आफियतिक और तेरी आफियत के बदल जाने से। देखें आजकल कैसी कैसी डिजीज़ आती हैं, किस तरह अचानक से आजमाइशें आ जाती हैं। सुबह इंसान ठीक होता है, शाम को कुछ अजीब सी बीमारी उसको लाहक हो जाती है, या शाम को वो ठीक होता है सुबह उठता है तो वो कई बीमारियों में या कई प्रॉब्लम्स में वो झगड़ा होता है। और आफियत से ये माना भी लिया जाता है कि बाज़ दिन अमन के होते हैं लेकिन उसके बाद अचानक से कोई मुश्किल आ जाती है। तो ये अल्लाह आफियत को हमसे ना फेरिएगा और तेरी सज़ा के अचानक वारिद हो जाने से, क्योंकि जो सज़ाएं अचानक वारिद होती हैं फिर तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती। और या अल्लाह तेरी हर किस्म की नाराज़गी से, या अल्लाह चाहे वो मेरे छोटे गुनाह की वजह से या मेरे बड़े गुनाह की वजह से, मैं हर किस्म की नाराज़गी से आपकी पनाह में आती हूँ। तो बहुत खूबसूरत ये दुआ है, आप इसको याद कीजिएगा। मैं एक और दफ़ा पढ़ देती हूँ और इंशाल्लाह पिक्चर आपके साथ भेज दी जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك। بارك الله فيكم। चलिए अब हम आते हैं अपने तदब्बर की तरफ। लास्ट टाइम हम कौन सी सूरत पे थे? सूरतुल कौसर पे, और उसकी पहली आयत को हम देख चुके थे लेकिन एक पार्ट अभी पहली आयत का रहता था। इंशाल्लाह पहले हम उसको वाइंड अप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
فصل لربك وانحر إن
أعطيناك الكوثر، بيشك هم نے دی آپ کو کوثر. لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے دو آراء رکھی گئی تھی. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کا ایک حوض ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہر خیر کثیر اس میں شامل ہے، چاہے وہ دنیا کی بلائی ہے یا آخرت کی بلائی، ہر وہ خیر جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازا وہ الکوثر میں شامل ہے. کیونکہ کوثر کہتے ہیں سم تھنگ اونلی ریلیٹڈ ٹو خیر، یعنی کوئی چیز جو صرف خیر سے جڑی ہو. تو گویا الکوثر ایک خاص نعمت کی طرف اشارہ ہے، جبکہ جو دوسری رائے ہے الکوثر بلاغہ کے لحاظ سے یہ صفت ہے، اور اس کا ناؤن جب نہ آئے تو صفت براڈ ہو جاتی ہے اور اس میں بہت ساری بلیسنگز آ جاتے ہیں. یاد رکھیے گا الکوثر اور حوض میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود کہا ہے کہ ہوا نہر، ہوا حوض، ہوا کوثر. تو حوض وہ چیز ہے یعنی جس کو سورس کیا جاتا ہے الکوثر سے. یاد رکھیے گا الکوثر جنت میں نہر ہے اور حوض زمین پر قائم ہوگا، اور ہمیں اس کی دلیل بھی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ میرا پاؤنڈ ہے، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر میرے ہود پر ہوگا، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ میں ابھی بھی ہوز کو دیکھ رہا ہوں. تو گویا الکوثر جنت میں نہر ہے، اور جہاں سے دو پائپس آتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا ہوگا، اور جو ہوز ہوگا وہ زمین پر قائم ہوگا. اب ہوز کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان حوضی ما بین کعبتن و بیت المقدس، کہ جتنا ڈسٹینس کعبہ سے یروشلم تک ہے، بیت المقدس تک ہے، اتنا بڑا میرا حوض ہوگا. اور پھر اس کی لینتھ کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا میسرۃ الشہر، مطلب وہ کیوبیکل فارم میں ہوگا، سوری کیوبیکل فارم نہیں ہے، اسکویئر کے فارم میں ہوگا. تو حوض کے اندر ایک تو چمک ہوگی، لیکن اس کا جو ایک کارنر ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوئی شہ سوار اپنی سواری پر جو بہت تیز چلتی ہو اس پر ایک ماہ چلتا رہے تو جتنا وہ ڈسٹینس کور کرے گا اتنا ڈسٹینس ایک سائٹ کے حوض کا ہوگا. سبحان اللہ. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ یہ جنت کی وہ نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، جس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اسی کا حصہ میدان حشر میں کوثر کی شکل میں آئے گا جس پر رکھے ہوئے پیالوں کی تعداد ستاروں جتنی ہے، اور جو بھی شخص اس حوض سے پانی پیے گا وہ کبھی دوبارہ پیاسا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا نہر الگ ہے اور حوض الگ ہے، اور الکوثر بھی الگ ہے. الکوثر ایک براڈ ٹرم ہے، اور الکوثر میں ہی یہ حوض اور یہ نہر انکلوڈ ہو جاتی ہے. اب دوسری سائٹ پہ آتے ہیں الکوثر، اس میں خیر کثیر بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بہت ساری بلیسنگز کی، مثلا علم کے لحاظ سے، کوالٹیز کے لحاظ سے، اور بہت ساری ایسی بلیسنگز ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، واقعتاً ایسی ایسی بلیسنگ ہیں کہ جن کو پانے کے بعد اللہ کے نبی کا مقام اور ہی بلند ہو گیا. اب کون کون سی ایسی بلیسنگز ہیں؟ मैं सिर्फ कुछ का आपके सामने ज़िक्र करूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि अल्लाह ताला ने कौन कौन सा खैर कसीर है जिससे अपने नबी को सरफराज किया। सबसे पहले तो हमें हदीस भी एक मिलती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि मुझे वो पांच चीज़ें दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। मुझे एक महीने के फासले तक अपने दुश्मनों के मुकाबले पर रोब अता किया गया। मेरे लिए सारी ज़मीन को तहूर और पाकिजगी हासिल करने का ज़रिया बनाया गया। मुझे हक़ शफ़ात दिया गया। शफ़ात दो तरह की है ना, शफ़ात कुबरा और शफ़ात सुगरा। फिर इसी तरह मुझे मकाम महमूद अता किया गया और मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत हलाल कर दी गई। इसके अलावा और कौन कौन सी ब्लेसिंग्स थी, गेस करें? अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स थी। क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि अल कौसर में जो जो चीज़ें आती हैं उनमें ये हैं। नंबर वन तो मैं आपको बता चुकी थी पिछले लेक्चर में कि आपको हौद, आपको नहर अता की गई। नंबर टू, अल कौसर रसूलुल्लाह को हज़रत इब्राहिम से मिलने वाली खैर को भी कहा गया है और जिसका अजर अनलिमिटेड है, क्योंकि रसूलुल्लाह को जो खैर दी गई थी वो बेसिकली मिशन था और ये हज़रत इब्राहिम की दुआ पर दिया गया था। तो देखिए, हज़रत इब्राहिम की दुआ की कबूलियत रसूलुल्लाह की शक्ल में हुई, कितना बड़ा इनाम है। कितनी औलादें आई हज़रत इस्माइल के बाद, कितनी जनरेशन थी, लेकिन अल्लाह ने रसूलुल्लाह को इस काम के लिए चुना, सुभान अल्लाह। तो क्या ये अल कौसर नहीं, अनलिमिटेड ब्लेसिंग नहीं? इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ये कि अल्लाह ताला औलाद लेने के बाद अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करके बता रहे हैं कि ऑल दो तुम्हारा बेटा चला गया, लेकिन अल्लाह ऐसे लोग अता फरमाएगा जो आपसे अबंडेंट मोहब्बत करने वाले होंगे। और आज तक आप देखें कितने 1450 सदी गुजर गई, लेकिन आज भी किस लेवल की मोहब्बत हर उम्मती को रसूलुल्लाह से है। क्यों मक्का मदीना से इतनी मोहब्बत है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे नबी रहे हैं, वो चले फिरे हैं। क्यों गारे हिरा तक पहुंचा जाता है? क्यों गारे सौर तक इतना चला जाता है? मोहब्बत का सबूत आज भी जिंदा है। और फिर जो सहाबा कराम को आपसे मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह, कि जिसने रसूलुल्लाह से हदीस इस फॉर्म में सुनी कि रसूलुल्लाह का बटन खुला हुआ था तो हमेशा उन्होंने हदीस सुनाते हुए वो बटन खोले रखा। सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह ने कहीं स्टे किया तो उसके बाद जब जब सहाबा वहाँ से गुजरे तो उन्होंने वहाँ स्टे किया। यानी सहाबा कराम ने अतात नहीं, इत्तबा किया था। फिर इसी तरह नंबर फोर अल कौसर में है कि आपके नाम लेने वाले बहुत से रहेंगे। यानी आज जो लोग कह रहे हैं ना कि मोहम्मद अबतर है, मैंने आपको इसके शान नज़ूल में बताई थी बात कि बेसिकली रसूलुल्लाह के बेटे कासिम की जब वफ़ात हुई तो अबू लहब ने कहा कि बकर मोहम्मदुल्लई, कि मोहम्मद बेनामो निशान हो गए। तो उस पर अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी थी। तो गोया अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने आपको अल कौसर अता किया, आपके नाम लेने वाले बहुत से रहेंगे और क़्यामत तक रहेंगे। इसी तरह अल कौसर की जो फिफ्थ एक्सप्लेनेशन है उसमें आता है कि अल्लाह आपको ऐसी उम्मत अता करेगा जो आपके लिए फुल ऑफ खैर होगी। नंबर सिक्स, रसूलुल्लाह की लिगेसी इब्राहिम से कनेक्टेड है तो एक ग्रोह होगा जो आपके उस्वा को रोल मॉडल बनाते हुए आगे बढ़ेगा। यानी क़यामत तक एक ग्रोह ऐसा रहेगा जो आपकी सुन्नतों को अडॉप्ट करेगा, जो आपको रोल मॉडल क़यामत तक समझता रहेगा। नंबर सेवन, الکوثر میں رسول اللہ کے ٹرینڈ صحابہ بھی تھے، کیونکہ وہ بھی کسی خیر سے کم نہ تھے۔ رسول اللہ نے اپنے پیچھے لیونگ لیجنڈز چھوڑے تھے۔ آپ دیکھیں کس طرح زندہ انسان اور اندھی دھند تقلید اپنے نبی کے کر رہے ہیں، تو کیا وہ الکوثر میں نہیں آتے؟ نمبر 8، رسول اللہ کی فیملی۔ اہل بیت اس امت کے اندر الکوثر ہیں، یعنی خیر دینے والے ہیں۔ رسول اللہ کی فیملی بلیسڈ فیملی تھی۔ آپ کے ازواج مطہرات سے امت نے ڈھیروں خیر سمیٹا ہے۔ ایک ایک آپ کی زوجہ نے بتایا کہ رسول اللہ کی پرسنل لائف کیسی تھی، کیا کیا معاملات تھے، گھر کے اندر کی ڈیلنگز کیسی تھی۔ آپ کی بچیوں نے، حضرت فاطمہ نے بتایا کہ بینگ اے ڈاٹر اسلام میں کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، یا بینگ اے فادر رسول اللہ کیسے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اہل بیت میں حضرت علی اور آپ کے نواسے کس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ تو گویا آپ کی فیملی ایک بلیسڈ فیملی تھی۔ نمبر 9، آپ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو آپ کے درجات کانسٹنٹ بڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود بھیجتا ہے تو آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو آج جمعہ بھی ہے، اس لیے درود پڑھتے رہا کریں۔ آپ کو اگر رسول اللہ سے محبت ہے، اور ہوگی، ہر امتی کو اور ہر مسلمان کو رسول اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ سے محبت دین کا پارٹ ہے، اور کوئی اس وقت تک اللہ سے محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ کی اتباع نہ کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیا گیا۔ تو گویا محبت عمل کا تقاضا کرتی ہے، زبانی کلامی محبت محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل سے ثبوت دیں، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اور نمبر 10، الکوثر میں آپ کا اخلاق شامل تھا۔ آپ نے صرف قرآن نہیں سکھایا، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہمیں آپ کا اخلاق کیسے تھا، سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی اخلاق اعلیٰ درجے پر تھے۔ بچوں کے ساتھ دیکھیں، بڑوں کے ساتھ دیکھیں، غلام کے ساتھ دیکھیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے 10 ایئرز آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہ کہا۔ حضرت زید، ان کے پیرنٹس لینے آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ بچے رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو آپ کے ساتھ لپک جاتے تھے، اور جانور کیسی محبت کرتے تھے، اور پتھر کیسی محبت کرتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات آپ سے کیسی محبت کرتے تھے، اور آپ کی اولاد حضرت فاطمہ آپ سے کیسے محبت کرتے تھے، اور آپ کے نواسے آپ سے کیسے محبت کرتے تھے، اور آپ کے کمپینینس آپ سے کیسے محبت کرتے تھے۔ کیوں محبت کرتے تھے؟ کیونکہ آپ کے جو ڈیلنگ افیئرز تھے سب کے ساتھ، وہ بہت ایکسلنس لیول پر تھے۔ ہم آج کے دور میں بیلنس نہیں کر پاتے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم محبتوں میں بیلنس نہیں کر پاتے۔ جہاں ہم اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، جہاں ہم برے ہیں بہت برے ہیں، لیکن رسول اللہ نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا کر کے دکھایا۔ پھر اسی طرح نمبر 11، آپ کو عطا کیے جانے والا قرآن، کیا قرآن الکوثر نہیں؟ نمبر 12، شفاعت، اور اس میں کبرا اور صغرا دونوں شامل ہیں۔ نمبر 13، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح اور بھی بہت سے اسکالرس بتاتے ہیں الکوثر میں کون کون سے انعامات آتے ہیں، उनमें इल्म भी है जो मैं बिगनिंग में बता चुकी हूँ कि अल्लाह ने कैसा आपको इल्म दिया और कैसा कुरान दिया कि जिसके ज़बर ज़ेर पेश एक हरकत भी न चेंज हुई है न चेंज होगी, क़यामत तक महफूज रहेगी। तो ये सारी ब्लेसिंग्स थी जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर किए हैं। इन्ना आतैना कल कौसर कह के अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं कि ऐ मेरे नबी, अगर आपसे आपका बेटा ले लिया गया, अगर आपके ख़ानदान वाले आपके मुखालिफ हो गए हैं, आपकी दुश्मनी पर उतर आए हैं, अगर आप पे हर तरह की खैर बंद हो रही है लोगों की तरफ से, तो ऐ मेरे नबी परेशान मत होइए, हमने तो आपको अलकौसर अता की है। अब आते हैं आयत नंबर 2 पे। फ़सल्लि लिर्रब्बिका वन्हर, पस नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और क़ुरबानी कीजिए। सूरह कौसर बेसिकली हीलिंग के तौर पे काम कर रही है। ये एक रेमेडी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। आप अगर देखें इस सूरत को तो हालात बहुत नेगेटिव थे रसूलुल्लाह के लिए। बच्चों की डेथ हो रही है, बेटियों को डाइवोर्स हो गई, ख़ानदान के लोग दुश्मन हो गए, और माली तंगी है, जानी तंगी है, हर लिहाज से मुश्किल है। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने तब भी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नेगेटिव नहीं की। तो इसमें हमारे लिए लेसन क्या है कि जब हालात नेगेटिव हों तब भी कलाम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एक लेसन है हमारे लिए। और देखिए अल्लाह ताला ने पहली आयत में भी और दूसरी आयत में भी जो सलूक आपके साथ किया जा रहा था या जो बतर मोहम्मद के अल्फाज यूज़ किए जा रहे थे उनको रिकॉल नहीं किया। तो इसमें भी ये लेसन है कि लोगों की बातों को बार बार रिकॉल ना करें। ज़ख्मों को जितना कुरेदेंगे वो गहरे होते जाएंगे और उतनी ही इंसान को अजियत मिलती जाएगी। तो पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी को बताया कि मैंने क्या क्या इनामात आप पर किए हैं, मैंने आपको खैर कसीर अबंडेंट अता किया। अब अगली आयत में करने के काम मेंशन किए जा रहे हैं। मुश्किल हालात में एक रेमेडी दी गई है और वो क्या है? फसली। तो गोया डिप्रेशन को डील करने का सोल्यूशन बताया गया। वी हैव अ कोप मैकेनिज्म। देखें मुसलमान होना और कुरान का होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हम पर। अगर हम मुसलमान ना होते, कुरान हमारे पास ना होता, तो हमारे दिल तो गमों के बोझ से फट जाते, हमारे वजूद गमों के बोझ तले दब जाते। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला नियमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला नियमतिल कुरान। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, हमें बता दिया गया कि जब हालात तंग हो तो पहले अपनी सोच को दुरुस्त करो, ब्लेसिंग्स पर गौर करो, उसके बाद कुछ करने के भी काम हैं। ये नहीं कि बस अगर मुश्किल आ गई है तो उसमें सोच दुरुस्त कर ली और फिर हाथ पांव इंसान न मारे। नो, कुछ थिंग्स टू डू भी की जाते हैं। हालात से मुकाबला सिखाया जा रहा है कि एक तरफ तो अपनी सोच अच्छी करो, क्योंकि जब सोच पॉजिटिव होगी तो हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे। तो अब एक्शंस में सबसे पहले क्या कहा गया कि क्या करो? फसल्ली, नमाज पढ़िए। और सूरह बकरा में भी कहा गया कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, सब्र और नमाज के साथ मदद तलब कीजिए। अब यहाँ पे स्कॉलर बहुत खूबसूरत इस आयत को कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आयत नंबर 2 ने पहली और तीसरी आयत को पकड़ा हुआ है, यानी पहली आयत को इस तरह कि जब अल्लाह ताला इंसान को नेमतें दें तो इंसान तब भी फसल्ली करे, यानी नमाज पढ़े, शुक्र के नवाफिल अदा करे। और फिर तीसरी आयत के साथ कैसे कनेक्टेड है? इन्नशानिया कहुअल अबतर, कि जब लोगों की तरफ से अजियत मिले, जब लोग टॉर्चर करें, जब मुश्किलात आएं, तो फिर भी इंसान क्या करे? फसल्ली, नमाज पढ़े। تو نماز بہترین طریقہ ہے رب سے تعلق جوڑنے کا، اور شکر کرنے کی بہترین فارم جو ہے وہ نماز ہی ہے. اور اگر ہم رسول اللہ کی لائف کو دیکھیں تو رسول اللہ خوشی کے موقع پہ نماز پڑھتے تھے، غم کے موقع پہ نماز پڑھتے تھے، کہیں سفر پہ جانے لگے پہلے نماز پڑھی، واپس آئے پہلے دو نفل پڑھے، رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب آپ کو کیا ضرورت؟ تو آپ کہتے تھے، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ تو شکر کرنے کی جو بہترین فارم ہے وہ نماز ہے. تو گویا جب بھی کوئی نعمت آپ کو ملے تو سب سے پہلے نفل پڑھیں، شکرانے کے نفل پڑھیں، کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. اور سب سے پہلے نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ کہ تھینکس بول کے. اور اللہ کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ نماز اس کی بہترین فارم ہے. جب ہم رکوع کرتے ہیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ بلیسنگ دی ہے. اور پھر اسی طرح نماز غموں کو کیسے ہلکا کرتی ہے، یہ تو آپ کا ٹاسک ہوگا. اور انشاءاللہ یہ سب آن کیمپس اسٹوڈنٹس سے نیکسٹ ویک اور آن لائن اسٹوڈنٹس سے انشاءاللہ کل کے ڈسکشن میں پوچھا جائے گا کہ فزیکل نماز پڑھنے سے غم کیسے ہلکے ہوتے ہیں. یہ نہ جواب دیجئے گا کہ ہاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود پرومس کرتے ہیں، یا نماز پڑھنے سے اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ویل اینڈ گڈ، لیکن میرے سوال سمجھیں کہ جب ہم فزیکل پریکٹس کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا فزیکل ایکشن ہے نماز میں، اس کو کرنے سے غم کیسے ہلکے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نماز ایک ایکسرسائز بھی ہے. اور اس کے لیے آپ گوگل سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ سب کے ہاتھ میں الحمدللہ بہت خوبصورت گیجٹ فون کی شکل میں ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ کس طرح روحانی طور پر بھی نماز بہت سٹرونگ کرتی ہے. اللہ کے پاس جاتے ہیں، جب ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک کلیم کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں غم بہت بڑے ہیں، لیکن آپ ہر چیز سے بڑے ہیں. جو چیز میرے اختیار سے باہر ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. بار بار جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم اپنی سوچ کو ایک رائٹ ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں. پھر جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، یعنی غم کے موقع پر بھی شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کتنی خوبصورت سپلیکیشن ہے اس میں. یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنا خوبصورت وے ہے اللہ سے مانگنے کا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں کسی اور کے در پہ نہیں جا رہی، اور میں تجھ ہی سے مانگتی ہوں. پھر سبحان ربی العظیم، اللہ آپ بہت بڑے ہیں. سبحان ربی الاعلی، اللہ آپ بہت بلند ہیں. بار بار یہ کلیم ہم کرتے ہیں. پھر دوران نماز جب ہم سورہز پڑھتے ہیں، ان میں کتنے تسلی والے الفاظ آتے ہیں. تو روحانی طور پہ ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، لیکن جسمانی طور پہ کس طرح ہمارا غم دور ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، یہ آپ کل انشاءاللہ اپنے انچارجز کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، پہلی تو چیز ہے فصلی، اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے لربک، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. اب یہاں پہ اخلاص کا ذکر کیا گیا کہ نماز جیسے خوبصورت عبادت بھی اپنے رب کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ ہی ریاکاری ہو، نہ کوئی اور پرپس ہو، اپنے رب کے لیے جھکو آگے. اور پھر ونحر، اور قربانی کیجیے. نحر اسپیسیکلی اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے. اور جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات لفظ نحر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد دو چیزوں کو کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں، ایک نماز، دوسری قربانی. یعنی نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے. تو ان دونوں کے مڈل میں جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ لربک، یعنی مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو کس کے لیے کرو؟ اپنے رب کے لیے کرو. کیوں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو گویا اپنی عبادات بھی اور اپنے معاملات بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے. آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں. آپ مال خرچ کر رہے ہیں قربانی کی فارم میں، صدقہ کی فارم میں، جس فارم میں بھی خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے، پیچھے یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھ آتی ہے، فصلی لربک وانحر، کہ عید میں، عید الاضحیٰ کی بات ہے کہ پہلے نماز ہونی چاہیے، اس کے بعد قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے. تو دیکھیں صرف تین الفاظ ہیں، فصلی لربک وانحر، اور کتنا کچھ اس میں بتا دیا گیا. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو معجزات میں سے ایک معجزہ یہ آیت بھی ہے کہ تین الفاظ پر مشتمل ایک آیت بہت سے پیغام دے رہی ہے. نمبر ون، اس سے نماز کا واجب ہونا پتہ چلتا ہے، فصلی یعنی آرڈر دیا جا رہا ہے. اور آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ جہاں کہیں فعل امر آ جائے، حکم دیا جائے، تو مطلب وہ چیز واجب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ فصلی، نماز پڑھو، واجب ہے تم پہ، obligatory ہے. نمبر ون، نماز کے وجوب کا پتہ چلتا ہے اس آیت سے. نمبر ٹو، لربک سے پتہ چلتا ہے نیت کا درست ہونا، اخلاص کا لیسن ملتا ہے. نمبر تھری، وانحر سے قربانی کرنے کا پتہ چلتا ہے. نمبر فور، نماز کو پہلے لا کر اور وانحر کو بعد میں لا کر بتایا گیا کہ نماز پہلے ہونی چاہیے اور قربانی بعد میں ہونی چاہیے. اب یہاں سے ایک اور لیسن بھی ملتا ہے. بیسیکلی جو مالی عبادت ہے نا، وہ کرنا آسان ہے، بدنی عبادت کرنا ڈیفیکلٹ ہے. تو آج کل ہم نے ایک بہت آسان فارمولا لے رکھا ہے کہ ہم مالی طور پہ تو دیتے ہیں کیونکہ وہ باہر باہر سے مال آتا ہے اور ہم فوراً دے دیتے ہیں. بدنی عبادت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو پہلی بدنی عبادت، اس کے بعد مالی عبادت. پھر اسی طرح فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اور کیا پتہ چلتا ہے، یعنی نماز قبل قربانی بعد. پھر اسی طرح اس قرآن میں ایک اور اس آیت میں ہوپ ہے، وہ ہے فقر کا زوال. کیونکہ رسول اللہ مکی دور کے اس پارٹ میں تھے جب مالی تنگ دستی بھی بہت زیادہ تھی، مال کی بہت قلت تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ پھر قربانی کریں گے. اور پھر ایک اور میسج جو اس آیت کا فخر الدین رازی کے نزدیک، وہ یہی ہے کہ لربک کو مڈل میں لا کر بتا دیا گیا کہ زندگی کا ہر معاملہ، چاہے مالی ہو چاہے جسمانی ہو، اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وہ یہ آیت مینشن کرتے ہیں کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. سورہ اسراء کی آیت 88 ہے کہ اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے، آلدو ان کے بعض بعض کو سپورٹ بھی کریں. سبحان اللہ، تو ایک آیت میں کس قدر معجزہ ہے. تین الفاظ ہیں اور کتنے لیسن ہیں. اور نماز پہ تو پوری کی پوری ورکشاپس ہیں اور بکس لکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح قربانی پر بھی اور اخلاص پر بھی، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. ورنہ آپ کو میں ضرور بتاتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر موقع دیں گے کہ نماز کیوں ضروری ہے، اس کا فزیکل امپیکٹ کیا ہے، روحانی طور پہ کس طرح یہ ہمارے اوپر اثر انداز کرتی ہے، قربانی کے کیا فوائد ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں، اینڈ سو آن. تو اس آیت میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے، کیا ہم نے کرنا ہے، کہ اللہ کے راستے میں انشاءاللہ بدنی عبادت بھی کرنی ہے اور مالی عبادت بھی کرنی ہے، اور فرض سے بڑھ کر آگے بڑھنا ہے۔ صرف زکوٰۃ اور فرض نماز ہی نہیں، شکرانے کے نوافل، حاجت کے نوافل، مشکل سے نپٹنے کے لیے نوافل، اور مشکلات آسان ہونے کے لیے چیریٹی کرنی ہوگی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی نعمت ملی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی چیریٹی کرنی ہوگی۔ جب فتح مکہ تھا یعنی حجت الوداع، تو اس میں رسول اللہ نے 100 اونٹ قربان کیے، یعنی جب بہت بڑی بلیسنگ ملی تو قربانی بھی بہت زیادہ کی ہے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ دیا بھی ہے، اور اسی طرح نماز بھی بہت زیادہ آپ پڑھتے ہوتے تھے جب کبھی کسی غزوہ میں آپ کو فتح ہوتی یا کوئی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی، تو آپ سب سے پہلے نفل پڑھتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی میں نماز کو اور قربانی کو خاص مقام دینا ہے، اور کرنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ چلیے اب لاسٹ آیت کی طرف آتے ہیں، ان شانیک هو الابتر، کہ بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے۔ سورت کے آغاز میں جو پہلی آیت تھی اس کا اینڈ تھا الکوثر، اور سورت کی آخری آیت کا جو آخری پارٹ ہے وہ ہے الابتر۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ کوانٹیٹی ہو خیر کی، اور ابتر کہتے ہیں منقطع من کل خیر، جس سے ہر خیر منقطع ہو جائے، کٹ کر جائے۔ تو گویا رسول اللہ کو بہت خیر ملی اور آپ کے دشمن ہر خیر سے کٹ آف ہو گئے۔ اور بترا کہتے ہیں دم کٹا ہونا، بترا اس ڈاگ کو بھی کہتے ہیں جس کا دم کٹا ہو، یا اس انسان کو بھی عربک میں کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے الفاظ، اے دشمنان رسول، تمہارے الفاظ تمہارے پہ ہی پورے آگے، تمہارے پہ فٹ آگے، کہ آپ کے دشمن ہی جڑ کٹے ہوں گے۔ کون نام لے رہا ہے ابو لہب کا آج؟ کون نام لے رہا ہے آج آس بن وائل کا، عقبہ کا، کعب بن اشرف کا؟ کوئی بھی نہیں، اتنی اولادیں تھیں ان کی، لیکن کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، جبکہ رسول اللہ کا نام لینے والا کل بھی بہت زیادہ تھے، آج بھی بہت ہیں، اور قیامت تک رہیں گے۔ اور اس کا پس منظر میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، اس لیے اگین ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس آیت سے جو لیسن ملتا ہے وہ یہی کہ سلیکشن آف ورڈز بہت کانشیس ہو کے کرنے چاہیے۔ دشمنی میں اس حد تک انسان آگے نہ بڑھے کہ وہ ایسے الفاظ یوز کر دے کہ جو دوسرے کے لیے فٹ نہ آتے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ واپس اس پر ہی آ جاتے ہیں۔ تو خدا را دشمنیوں میں بھی لمٹ رکھیں، جس طرح محبت کی ہم نے بہت لمٹس رکھی ہوئی ہیں نا، تو دشمنی بھی ایک حد تک کریں۔ اس میں کیوں اپنی حد کراس کر دیتے ہیں، کیوں بارڈر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے کے الفاظ ہم بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگلا وہ الفاظ ڈیزرو نہیں کرتا، اور اگر وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو تو وہ الفاظ واپس ہم پر الٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ لعنت زدہ ہے، کیا پتہ وہ لعنتی نہ ہو، پھر آپ کے الفاظ آپ پر ہی آئیں گے۔ تو خدا را کسی کو بھی برے لقب سے مت پکاریں، ایسے ورڈز مت یوز کریں جو آپ کو نہیں پتہ کہ وہ اگلے پہ فٹ آ بھی رہے یا نہیں، کیونکہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ ایک پرسنل اور ڈفرینٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایسا ہے، لیکن شاید وہ اللہ کے نزدیک بہت معتبر ہو، اس کے راتیں، اس کے کچھ اعمال ایسے ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہوں، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ تو تب خسارے میں ہوں گے جب اللہ کے دوستوں سے ہم دشمنی کر لیں۔ تو کسی بھی مسلم سے دشمنی کرتے وقت ایک بار ضرور سوچ لیا کریں کہ اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے، اور شاید وہ اللہ کا بہت فیوریٹ ہو، شاید اس کے کچھ ڈیڈز ایسی ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہوں۔ تو میں نے ایسے الفاظ نہیں بولنے، میں نے ایسے انسان کے لیے دل میں کوئی گرج، کوئی بری فیلنگز، کوئی بدگمانی نہیں رکھنی. ٹھیک ہے, یہ تھی سورہ کوثر جس کے بارے میں فخر الدین رازی ہی کہتے ہیں کہ الکوثر صغیر فی السورہ وکبیر فی المعانی, کہ سورہ کوثر چھوٹی ہے صورتوں میں لیکن بہت بڑی ہے معنوں میں. اور ایک اور جگہ کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر گویا کہ اپنے اندر ایک سمندر سموئے ہوئے ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اب جب بھی سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کو بہت خوبصورت فیلنگز آئیں گی. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ مشکل میں ہوں, جب کبھی آپ نماز پڑھیں تو آپ سورہ کوثر زیادہ پڑھا کریں, ایک بار نہیں دو بار, بار بار پڑھیں, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیلنگ ہوگی, آپ بہت جلد ریلیکس ہو جائیں گے. تو جب کبھی زندگی میں مشکلات ہیں, کیونکہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, ایک نیا دن ایک نئی مشکل کے ساتھ آتا ہے. تو جب کبھی مشکلات آئیں تو کیا کریں, فوراً سورہ کوثر کو مائنڈ میں رکھیے گا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اگر اللہ نے ایک چیز مجھے نہیں دی, ایک انسان مجھ سے لے لیا, یا وہ میرے حق میں اچھا نہیں ہے, یا میری ایک وش پوری نہیں ہوئی, تو کیا ہوا, اور بھی تو ڈھیروں چیزیں, اور چلیں کوئی بلیسنگ نہیں. کیا یہ بلیسنگ نہیں کہ ہم سانس لے رہے ہیں؟ کیا یہ بلیسنگ نہیں کہ ابھی تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا؟ کیا یہ بلیسنگ نہیں کہ ابھی تک زندگی ہم جی رہے ہیں, ابھی تک سانسیں ہم سے چھینی نہیں کی؟ کیا یہ بلیسنگ نہیں کہ ایک اسلام ملک میں آزاد ہیں؟ کیا یہ بلیسنگ نہیں کہ ہم ایک صحیح دین پر ہیں؟ ہم کسی ایسی فیملی میں پیدا نہیں ہوئے جو نان مسلم ہو, پھر ہم کیا کرتے؟ کیا یہ بلیسنگ نہیں کہ ہمارے پاس ہمارا رب ہے, ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت سیو ہے؟ تو اس لیے ان سب بلیسنگز کو یاد کیجئے گا. پھر جب آپ مشکل میں فصلی لربی کا پڑھیں گے, آپ فوراً نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر چیریٹی بھی کریں گے, اور صدقہ مشکلات کو ٹالتا ہے, اور پھر ان نشانیہ کا ہوا ابتر ریلیکسیشن بھی ملے گی کہ ڈونٹ ٹیک ٹینشن, ٹیک اٹ ایزی, جو تمہارے ساتھ بغاوت کر رہا ہے تم اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دو, جو کہہ رہا ہے وہ خود بھرے گا بھی تمہارے ساتھ. اگر ناحق زیادتیاں ہو رہی ہیں, تم مظلوم ہو, تم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں, جو کر رہا ہے وہ ضرور بھرے گا بھی. اور جب انسان یہ سب سنتا ہے یا یہ خدا تعالیٰ کا یہ کلام پڑھتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس صورت کو اپنی لائف میں شامل کیجیے گا. چلیے اب تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
الحمدللہ, اب ہم اگلی سورت شروع کرتے ہیں. سورۃ الماعون مکیہ ہے, اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی 7 آیات ہیں. اس کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں اور سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں. ماعون کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو, اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے, لیکن جمہور کا اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اس سورت کا جو بیسیکلی تھیم ہے, اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کی گئی ہے, اور بتایا گیا کہ حقوق اللہ نہ ادا کرنے والا کبھی بھی حقوق العباد نہیں ادا کر سکتا, اور حقوق العباد کنیکٹڈ ہیں حقوق اللہ سے. ایک میں افراد کے تفرید کرنا انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. چلیے اس کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تدبر پہ آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم
بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، پس یہ وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا يحض على طعام المسكين، اور نہیں وہ رغبت دلاتا کھانا کھلانے پر مسکین کے، فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو وہ ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور وہ جو روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزوں کو. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ سورہ کوثر انہا کالمقابلۃ سورۃ الماعون، کہ سورہ ماعون کے مقابلے میں سورہ کوثر ہے. کیوں؟ وذالک ان اللہ وصف المنافقون فی سورۃ الماعون، کہ اللہ نے منافقوں کا وصف بیان کیا ہے سورہ ماعون میں، بی اموری اربع، چار چیزوں کے ساتھ، البخل یعنی بخل کرتے ہیں، ترک الصلاة نماز چھوڑتے ہیں، والمراءات فیہا اور دکھاوا کرتے ہیں، والمنع فی الزکاة اور زکاة ادا نہیں کرتے. وجاءت سورة الکوثر، تو آگے سورہ کوثر، فیہ امور اربع، جس میں چار کام کرنے کا حکم دیا گیا. العطا، سب سے پہلے خیر کثیر کا ذکر کیا گیا، والصلاة اور نماز کا ذکر کیا گیا، والاخلاص اور اخلاص کا ذکر کیا گیا، والتصدق اور دینے کا ذکر کیا گیا. تو گویا یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اور آج سے انشاءاللہ ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے، کوشش کریں گے کہ اب ہم جلدی کور کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے. آیت نمبر ون جو ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو. یہاں پہ دو آراء آتی ہیں کہ بدلے کے دن سے کیا مراد ہے. بعض سکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد، یعنی الدین سے مراد ہو الاسلام، اسلام ہے، اور وہ دلیل میں یہ آیت دیتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور بعض سکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد الحساب والجزا، یعنی حساب اور جزا و سزا کا دن قیامت کا دن ہے. اور وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ ان الدین لواقع، کہ بے شک قیامت واقع ہونے والی ہے. تو گویا دین سے مراد اسلام بھی ہے اور قیامت بھی ہے. اور یہاں پہ بیسیکلی ارأیت کہہ کے تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیا آپ نے غور کیا، کتنا تعجب ہے اس شخص پر، الذی یکذب بالدین، کہ جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، یا الذی یکذب بالدین، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے. کیونکہ ایک عاقل انسان کبھی بھی نہ اسلام کو جھٹلائے گا اور نہ قیامت کو جھٹلائے گا. جس کی عقل میں فتور ہوگا یا جو اپنی فطرت سے بغاوت کرے گا، جس میں عقل کی کمی ہوگی، وہی اسلام کو اور وہی قیامت کو اگنور کرے گا. آپ سب سننے والے ماشاء اللہ قیامت کو تو اگنور نہیں کرتے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری سانسیں رکیں گی ہماری قیامت شروع ہو جائے گی، لیکن ہم سب کسی نہ کسی لیول پر اسلام کو ضرور جھٹلاتے ہیں۔ اسلام کو جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کو۔ کتنی ایسی تعلیمات ہیں کہ جن پر ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم انگلی اٹھاتے ہیں، مثلاً کہ عورتوں کو مرد جتنا مقام کیوں نہیں دیا گیا، مرد کو کیوں قوام بنایا گیا، مرد کے لیے کیوں ڈبل حصہ ہے، اینڈ سو آن۔ پردے پہ ہمارے کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، اور اسی طرح خرچ کرنے پہ یا معاف کرنے پہ، یا بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن پر ہم مسلمانوں کو کسی نہ کسی لیول کا بہت اعتراض ہوتا ہے۔ فیملی یونٹ اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ صدقہ کرنا، ہمیں اعتراض ہوتا ہے، روزے کیوں آ گئے ہیں، ابھی تو رکھے تھے۔ زکوٰۃ دینا، ہمیں اعتراض ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس شخص سے مراد منافق ہے۔ بہت الارمنگ پوائنٹ ہے یہ، کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسلام کے کسی بھی حکم پر اگر میرا اور آپ کا شرع صدر نہیں ہو رہا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نفاق کسی نہ کسی لیول کا ہمارے اندر موجود ہے، اسی لیے وہ حکم ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ بھی تو جسٹیفائی کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ آج ہم بھی، ہم قیامت کو تو جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن ہم اسلام کو، اس پہ ضرور انگلی اٹھاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو ضرور جھٹلاتے ہیں، بعض دفعہ تو زبانی، اور چلیں اس سے ایک اور سٹیپ آگے جائیں، زبانی نہ بھی جھٹلائیں لیکن عمل سے کتنی تکذیب کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال اسلام کی تعلیمات کے تابع ہیں؟ اگر نہیں تو مراد یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں۔ مثلاً نماز کا ٹائم ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، بے شک میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن اس ٹائم میں نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کی اس حکم کو جھٹلا رہی ہوں، تکذیب کر رہی ہوں، اگنور کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ سزا آگے ہے، لیکن یہ نفاق کی علامت ہے۔ خدا را بچیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، رب شرح لی صدری۔ جب بھی قرآن پڑھیں اس سے پہلے یہ دعا دل سے مانگا کریں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، پلیز اوپن مائی چیسٹیٹی۔ یہ کیا ہے؟ ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مال ہے تو اسی کا ہے، ہماری جان ہے تو اسی کی ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم غلام ہیں، ہم عبد ہیں۔ ہر دن نماز میں کلیم کرتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں، اور مالک کے پاس فل اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے احکامات پر انگلیاں اٹھانے والے، اعتراض ریز کرنے والے کہ یہ حکم کیوں آ گیا، اس سے پردے کا حکم کیوں آ گیا، اور اگٹھے رہنے کا، یعنی میل اور فیمیل جیسے ایجوکیشن ہے اس میں ایک ساتھ رہنے سے کیوں منع کیا گیا، یہ کیا بات ہوئی، دل کا صاف ہونا چاہیے، اینڈ سو آن۔ میوزک کیوں حرام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، ریلیکس سے تو ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں منع کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہزاروں ایسی تعلیمات ہیں جن پر میں اور آپ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو یہ منافق کا طریقہ تھا کہ اس کا شرع صدر نہیں ہوتا تھا، نماز کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا، صدقہ کرنے پر بھی نہیں ہوتا تھا، جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تب بھی پرابلم، ہمیں بھی یہی پرابلم ہے۔ کسی حکم پر عمل ہی نہیں کر پاتے. تو اللہ سے بہت دعا مانگنی ہے کہ اللہ سب سے پہلے میرا سینہ کھول دیں تاکہ میں اسلام کے کسی حکم کی تکذیب نہ کروں, جھٹلاؤں نہ. اگر آپ نہیں کر رہے تو صاف کہیں کہ میں خود نہیں کر رہی, لیکن پلیز اسلام کو بلیم مت کریں. دس از ویری رانگ ایٹیٹیوڈ. میں اگر میوزک سن رہی ہوں تو اسلام کو نہ بلیم کریں, اپنے آپ کو بلیم کریں کہ میرے میں کمزوری ہے. لیکن افسوس خود بدلتے نہیں, قرآن بدل دیتے ہیں. تو پھر ایسے شخص کے آگے کیا کوالٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے, اور آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ منافق کی اور کیا کیا خصلتیں ہیں. لیکن پلیز اس پہ آج ورک کیجئے گا. ایک تو کرنے کا کام یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے جسمانی طور پہ کیا ریلیکسیشن ملتی ہے, یہ آپ کا ٹاسک ہے. دعا یاد کرنی ہے, اور ابو آل آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ چیز تو نہیں, کون سا ایسا اسلام کا حکم ہے جو مجھے مشکل لگتا ہے اور میں کرتی نہیں, اور میں اس کو جسٹیفائی کر دیتی ہوں. تو اس لیے جسٹیفائی نہیں کرنا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تقبل اللہ منا ومنکم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.